حقوق ہوگا تو پھر آپ کسی کے روکے سے نہیں رکیں گے تقریر کرنے سے. مگر ابھی آپ تقریریں نہ کریں, ابھی آپ کو بلوغ نہیں ہوا. خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر آپ کو شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت اکارت چلی جائے. یہ تھا راز سارا کا سارا. 10 سال پابندی کروائی, نہیں جانے دیا تقریر کو. 10 سال کے بعد رفتہ رفتہ بھائی بچہ پلن جگہ چلے جاؤ, پلن جگہ چلے جاؤ. اچھا جب جاؤ گے تو یہ دعا پڑھنا, یہ کرنا, وہ کرنا, یہ کرنا, یہ نیت کرنا, پابندیاں لگا لگا کے پھر اجازت دینی شروع کی. یہ ہے وہ ان بزرگوں کی بات. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ان بھوکے بھیڑیوں سے بھی بچنا ہے. اہل علم کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے یہ دو فتنے ہیں, حب مال اور حب جاہ. حکیم الامہ صدر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مباحث اسی موضوع پر ہیں, اور ایک مجموعہ مباحث کا خاص اسی نام سے جب گیا ہے, حب مال اور حب جاہ کے نام سے. میرا مشورہ ہے, درخواست ہے اہل علم سے کہ اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں, کیونکہ یہ ہمارا فتنہ ہے, یہ ہماری بیماریاں ہیں, ہمارے مدرسوں کی بیماریاں ہیں. اور ابھی حضرت مولانا شیخ العزیز مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم بڑی اہم بات ارشاد فرما رہے تھے مدرسوں کے بارے میں, مدرسوں کے اوپر جو فتنے منڈلا رہے ہیں, جو خطرات منڈلا رہے ہیں. بلا شبہ اس وقت عالم کفر کی آنکھوں میں سب سے زیادہ کھٹکنے والا حصہ اور شعبہ اگر کوئی ہے تو وہ دینی مدارس اور آپ اور میں ہیں, ہم لوگ ہیں ان مدرسوں کے. یہ ٹوٹے پوٹے مدرسے, اب وہ یہ سمجھ گئے کہ ٹوٹے پوٹے نہیں ہیں, یہ روس کی طاقت کو بھی توڑ پھوڑ کے ستیناش کر دیتے ہیں. اور اگر کبھی تو یہ خطرناک لوگ ہیں. اچھا بہت دنوں کے بعد پتہ چلا, افسوس ہے, حالانکہ خطرناک تو ہم شروع سے ہیں. ان کو بہت عرصے کے بعد پتہ چلا, یہ راز بہت عرصے کے بعد کھلا ہے, لیکن کھل گیا ہے ان کے اوپر. ابھی چند روز پہلے اخبار میں آئی تھی رپورٹ کہ وہاں پینٹاگون میں جو وزارت دفاع کا سب سے بڑا مرکز ہے, اس میں وزیر دفاع نے خاص میٹنگ میں یہ سوال رکھا کہ کیا ہم ان تمام مدارس میں جو دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور وہاں سے جو دہشت گرد تیار کیے جا رہے ہیں, کیا ہم ان سب کے بارے میں معلومات حاصل پوری کر چکے ہیں اور کیا ہم ان کا خاتمہ کر چکے ہیں؟ غالباً ایسا نہیں ہے, یہ تھی رپورٹ. تو خوب سمجھ لیجئے ہمارے ان مدرسوں کے اندر بھی, مجھے یقین ہے کہ ہر مدرسے کے اندر امریکی جاسوس موجود ہیں, ایف بی آئی کے جاسوس موجود ہیں, مگر وہ امریکن نہیں ہوں گے, پاکستانی مسلمان ہوں گے, مخبری کرنے والے ہوں گے, منافق ہوں گے, جاسوسی کرنے والے ہوں گے. مدرسوں کے اندر بھی ہوں گے, چھوٹے مدرسوں میں بھی ہوں گے, بڑے مدرسوں میں بھی ہوں گے, مسجدوں میں بھی ہوں گے. 4 خرب 1 ارب ڈالر کا بجٹ امریکہ نے ابھی حال میں منظور کیا صرف اسی دہشت گردی کے نام سے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. حالانکہ دہشت گردی خود پھیلا رہے ہیں لیکن کہہ کے دہشت گردی کا مقابلہ, جبکہ پورے امریکہ کا بجٹ 3.5 خرب کا ہوتا ہے پورے سال کا, وہ اس کے علاوہ ہے صرف جنگ کے لیے. اور یہ جنگ کس سے ہوگی؟ تمہارے سے میرے سے ہے, یہ مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کی طاقتوں کے مرکزوں سے ہے, جو منبع ہے طاقت کا ان سے ہے, ہمارے ایٹمی پلانٹ سے ہے. یہ ایٹمی پلانٹ ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے پاکستان کے اللہ کے فضل و کرم سے, جذبہ جہاد سے سرشار سائنسدانوں کا کارنامہ ہے. انہوں نے فرض کفایہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ادا کیا ہے پاکستان کے سائنسدانوں نے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. پوری امت مسلمہ پر فرض تھا کہ وہ ایٹم بم بنائے ان کے مقابلے پر. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا پیغام تھا اور حکم تھا امت مسلمہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ان سائنسدانوں نے یہ فرض کفایہ ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے اور ان کو دین اور دنیا کی فلاح عطا فرمائے. امت کا سر اونچا کر دیا انہوں نے اور ایک بہت بڑے حرام سے ہمیں بچا لیا, ترک فریضہ سے ہمیں بچا لیا ہے انہوں نے. یہ ایٹمی پروگرام ان کو کھٹکتا ہے. اس وقت ان کو ایران کا بھی فکر ہے، شام کی بھی فکر ہے، مگر یاد رکھیے اصل حریف اور اصل نشانہ ہم ہیں، کیونکہ ایٹم بم ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ اسلامی اخوت کا ایک جذبہ اور دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا ایک بےتاب جذبہ جو پاکستان کے مسلمانوں میں موجود ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. اور یہ جذبہ پیدا کرنے والے یہ دینی مدرسے ہیں، یہ ٹوٹے ٹوٹے مدرسے. اس واسطے ان کے نظروں میں آپ بھی آ گئے اور ہم بھی آئے ہوئے ہیں. کرنا کیا ہے؟ بس مجھے آپ سے یہی بات کہنی ہے، وہ یہ کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یا اس کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تمہارے لیے دین کی مدد کا راستہ کیا ہے؟ اور کچھ نہیں، پڑھو، محنت سے پڑھو، تقویٰ اور اخلاص کے ساتھ پڑھو، اتباع سنت کا اہتمام کرو، اپنی زندگی کے ہر ہر عمل میں، ہر شعبہ زندگی میں اتباع سنت کا اہتمام کرو، اللہ کی نصرت آئے گی. تقویٰ کا اہتمام کرو. یہ واقعہ تو آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو امیر لشکر نے فاروق اعظم کو لکھ کر بھیجا کہ جتنی تدبیریں ہو سکتی تھیں سب کر لی، یہ قلعہ نہیں فتح ہو رہا، اتنے دن ہو گئے ہم وہاں سے رکھے ہوئے ہیں. فاروق اعظم نے امیر لشکر کو بھیجا کہ یہ غور کرو کہ تم میں کوئی کون سی سنت ایسی ہے جو تم نے سب سے چھوڑ رکھی ہے، اور جب وہ پتہ معلوم ہو جائے تو سنت پر عمل کرو سب کے سب، پھر الگ نصرت آئے گی. اب اعلان کیا، پڑھ کر سنایا، اب اعلان کیا، سب نے غور کیا کہ سب سنتوں پر عمل ہو رہا ہے، ہماری کوئی سنت ایسی ترک نہیں ہو رہی. اب یاد آیا کہ ہماری بہت عرصے سے ہم نے مسواک نہیں کی، سفر کی حالت میں مسواک نہیں کی. تو امیر الشکر نے حکم دیا کہ مسواک کرو، یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی، اس واقعے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. پورے لشکر نے مسواک کی، پر مشہور واقعہ ہے، اسی دن فتح ہو گئی قلعہ. ہماری فتح و نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کے ساتھ وابستہ ہے، یاد رکھیے. اگر ہم ان کی سنت کا اتباع کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہم مفتو نہیں ہوں گے، ہم مغلوب نہیں ہوں گے، اور اس جماعت میں انشاءاللہ شامل رہیں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم الى آخری. تو ہم انشاءاللہ اس طائفے کے اندر، اس جماعت کے اندر داخل رہیں گے، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکے گا، یاد رکھو. ہم اگر مٹیں گے تو اپنی بدعماریوں سے مٹیں گے، یاد رکھیں، ان دو بھیڑیوں کے کھانے سے مٹیں گے. حب مال کا فتنہ آ جائے گا مٹ جائیں گے، حب جا کا فتنہ آئے گا تو مٹ جائیں گے، اور یہ دشمن ہم سب کو کھا جائیں گے. اور اگر ان دونوں بھیڑیوں سے بچے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں کیا، انشاءاللہ ہمارا کوئی بال بکا نہیں کر سکتا، ہمارا قال اللہ و قال رسول کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اس کے لیے مرتے رہیں گے، جانے دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر مدرسوں کو نقصان پہنچے گا تو اپنے ہاتھوں سے پہنچے گا، اور وہ پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ سنت کو چھوڑیں گے. مگر ایک بات یاد رکھیں، جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، تو اس سے ہمارے ذہنوں میں فوری طور سے کچھ سنتیں تو ذہن میں آ جاتی ہیں. مجھے رکھو، ٹخنوں سے اونچا پیجامہ پہنے، یہ بھی سنتیں ہیں اور احکام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کی، مسجد میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، پاؤں ایسا رکھو، جوتا پہنتے ہوئے پہلے جوتا، پہلے کون سا پہنے، بعد میں کون سا پہنے، یہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری سنتیں تو ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن صرف ذہن نہیں جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب لفظ سنت کا ہم بولتے ہیں، لفظ سنت، اس سے پوری صحیح بخاری مراد ہوتی ہے، جو نکاح و طلاق سے بھی متعلق ہے، میاں بیوی کے تعلقات سے بھی متعلق ہے، رشتہ داروں سے تعلقات سے متعلق بھی ہے، ہمسایوں کے تعلقات سے بھی متعلق ہے، شہری زندگی سے بھی متعلق ہے، حکومت سے بھی متعلق ہے، سیاست سے بھی متعلق ہے، دشمنوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں اس سے بھی متعلق ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے. اپنے آپ کو اتباع سنت کا عادی بنانا ہے، اور حب جاہ حب مال کے فتنے سے بچنا ہے. حب مال کے سلسلے میں ایک بات اور ذرا عرض کر دوں، ہمارے مدرسوں میں الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے جن کی کفالت ہمارے مدرسے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ صدقات و خیرات کے پیسے کرتے ہیں. تو جو طلبہ باقی مصرف زکات ہیں ان کے لیے یہ مال حلال ہے. اور جو لوگ مصرف زکوٰۃ نہیں ہیں ان کے لیے زکوٰۃ کا مال حرام ہی ادا کیا. ہمارے مدرسوں میں طلبہ رہتے 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 یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا استعمال کرتے کرتے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو مال بھی اتنا دے دیتا ہے کہ جب وہ مصرف زکوٰۃ نہ رہے پھر بھی بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی اور زکوٰۃ کا لیتے رہتے. اس سے اجتناب کریں. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سنی, کسی کتاب میں خود پڑھنا مجھے یاد نہیں ہے, فرمایا رسول اللہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہل فسق. زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملتی مشکات میں. جزاک اللہ. مولانا فرمانے کی مشکات میں وہ حدیث موجود ہے. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ما خالطت الزکاۃ مالا الا اہلکت ہو, اس کا مطلب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ میرے پاس زکوٰۃ تھی, میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی, زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کا مال میرے باقی مال کے ساتھ ملا رہ گیا, تو اب یہ باقی مال کو بھی تباہ کر کے چھوڑے گی, بے برکتی آئے گی, بیماریوں میں مصیبتوں میں اکثر روپیہ خرچ ہو جائے گا, ناگہانی آفات میں یا غلط راستوں میں خرچ ہو جائے گا, تو اس مال کو بھی تباہ کر کے چھوڑے گی. اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس مال تھا, مالدار تھا, وہ اتنا مال تھا کہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا, پھر اس نے زکوٰۃ لے لی, تو جیسے جو مال پہلے سے اس کے پاس موجود تھا اس کو بھی یہ تباہ کر کے چھوڑے گا. تو بھائی زکوٰۃ کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے مدرسوں میں منتظمین اور کارکنان کو بھی بڑی فکر کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے رقمے اداروں کے مدرسے کے چندے کے رقمے بڑی مقدس امانتیں ہوتی ہیں, ان کے استعمال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ, بات لمبی ہے لیکن ایک واقعے پر میں آپ کو ختم کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیں گے بخاری شریف میں, مرقات میں بھی پڑھ لیا ہوگا کہ غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جگہ قیام ہوا تو آپ کے ایک آزاد کردہ غلام آپ کے رحل کھول رہے تھے, اونٹ سے کجاوا کھول رہے تھے. اسی حالت میں دشمن کا ایک تیر آ کر ان کے لگا اور وہ جاں بحق ہو گئے, انتقال ہوئے. صحابہ اکرام نے آ کر مبارکباد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہنی اللہ شہادت یا رسول اللہ, اس کو شہادت مبارک ہو یا رسول اللہ. اور ظاہر ہے کہ شہادت بھی بڑی مقدس معلوم ہوتی تھی, سفر جہاد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کرتے ہوئے سفر کی حالت میں تیر لگا اور دشمن کا تیر تھا اس میں ختم ہو گئے, تو مبارکباد دی کہ ہنی اللہ شہادت یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, یہ شہید نہیں ہوا, اس کو شہادت نہیں ملی, میں اس کے اوپر اس چادر کو آگ بن کر بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو اس نے یوم خیبر میں غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے نکال لی تھی غنیمت میں سے. خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سفر جہاد ہے, دشمن کے تیر سے شہید ہوا, انتقال ہوا, لیکن مقام شہادت نہیں ملا کیونکہ مال میں خیانت کی تھی اس نے, مال غنیمت میں. اور وہ حدیث بھی آپ پڑھ لیں گے مسلم شریف میں آتی ہے کہ آپ نے شہادت پانے والے کی جو قتال کی سبیل اللہ میں جو مر جائے, اللہ کا دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے, اس کے سارے گناہ معاف اور جنت میں جائے گا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جب وہ جانے لگے صحابی تو حضور نے فرمایا کہ واپس آ, اور فرمایا کہ علت دئی, سب گناہ معاف ہو جائیں گے مگر کسی کا دین اگر تمہارے ذمہ وہ معاف نہیں ہوگا. تو اللہ کے راستے میں جو اپنی جان کی قربانی دے دے اگر اس پر کسی کا مال دین رہ گیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا. تو مال کا معاملہ اتنا اہم ہے. خیر, یہ واقعہ بخاری غزوہ خیبر کا تھا, میں پھر لوٹ رہا ہوں اس واقعے کی طرف. جب یہ خبر, جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی کہ اس کے اوپر وہ چادر آگ بن کر بھڑک اٹھی ہے, تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک چپل کی ایک پٹی یا دو پٹیاں لا کر پیش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی میں نے غزوہ خیبر سے لی تھی مال غنیمت میں سے. تو آپ نے فرمایا کہ شراکانی ملنا, یہ جو پٹی ہے یا دو پٹیاں یہ آپ کی پٹیاں ہیں. اب تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے چند روز پہلے یہ واقعہ مجھے سنایا,
میں نے ذمہ سارے دارالعلوم کا انتظام کیا تھا، سارے اختیارات میرے ثبوت کر دیے تھے، اب تم اس کے عذاب سے بچ گئے. فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کی پٹیاں بند گئی ہیں، اب تمہارے لیے اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، تمہارے اللہ تعالیٰ کے رحم کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ تم نے جب یہ چوری کی تھی مال غنیمت میں سے، یہ پٹی چپل کی یا دو پٹی، اس وقت مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا، تمام مجاہدین کا اس میں حصہ تھا، اس کے بعد مجاہدین میں ان کو غنیمت تقسیم کر دی گئی. اب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے، یہ پٹی مشترک ہے ان تمام 1800 یا 1500 مجاہدین کے درمیان، اس پٹی میں سب مجاہدین کا حصہ ہے. اب اس حق کو 1500 یا 1800 مجاہدین میں تقسیم کرنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، کاٹ کاٹ کے تقسیم نہیں کر سکتے، بیکار ہو جائے گی. اس کی قیمت کو فروخت کر کے قیمت تقسیم کرو تو اتنے آدمی میں تقسیم کرنا تمہارے ممکن نہیں، مختلف قبائل کے لوگ ہیں، مختلف علاقوں میں جا چکے ہیں. تو اس بات سے اب تو جہنم کی آگ بن گئی ہے. والد صاحب نے یہ واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جو حکم مال غنیمت کا تقسیم سے پہلے اس میں چوری کرنے کا ہے، وہی حکم مدرسوں کے چندے کا ہے. اس لیے کہ مدرسوں کا جو چندہ ہے، اس میں بھی کتنے لوگوں کا، کتنے لوگوں نے چندہ دیا ہے اور کتنے سارے طلبہ کے واسطے دیا ہے، اس میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی خیانت کرے گا تو یہ شراکوں اور شراکانی ملنے والی بات ہوگی، وہ جہنم کی آگ بن کر رہے گا، اس کی اس سے بچنے کا سوائے اللہ تعالیٰ کے رحم کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس وجہ سے مدرسوں کا مال خطرناک ہے. میں سچ کہتا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، جس دن سے والد صاحب نے یہ واقعہ سنایا تھا اور پھر انتظام میرے سے برد ہو گیا، رخصت ہو گئے، اس دن سے محسوس کرتا ہوں میں کہ دارالعلوم کا جو چندہ آتا ہے 40 لاکھ روپے سے زیادہ کا ماہانہ خرچہ دارالعلوم کا، اللہ کے فضل و کرم سے، اور نہ ایک پیسہ میں نہیں لیتا چندے کا، ایک پیسہ میں خرچ نہیں کرتا. اس کا ایک نظام ہے، وصول کرنے والے بھی دوسرے ہیں، خرچ کرنے والے بھی دوسرے، لیکن ذمہ داری تو مجھ پر ہے، اس کے ایک ایک پیسے کی ذمہ داری ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، اس میں مبالغہ نہیں ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں جیسے یہ سانپ ہے جو میرے گلے میں پڑا ہوا ہے اور کسی وقت ڈس لے گا، ڈر لگا رہتا ہے. یہ مدرسوں کا پیسہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھیے. تمام کارکنان کو جو حساب کتاب کرنے والے ہیں، مدرسے کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ظاہر ہے خرچ کرنا پڑے گا کاموں میں، جو اس کے کام کو کرنے والے ہیں، طلبا جو استعمال کرنے والے ہیں مدرسے کی چیزوں کو، پنکھا کھول دیا بتی بیکار ضائع ہو رہی ہے، بتی کھول دی بیکار چل رہی ہے، یہ مشترک مال میں تصرف ہے، اضاعت ہے، یہ سب بڑا حرام ہے. مدرسے کی ایک ایک چیز خطرناک ہے، یاد رکھیے. مدرسے کی بجلی ناجائز استعمال ہو، مدرسے کا پانی ناجائز استعمال ہو، مدرسے کا پنکھا ناجائز استعمال ہو، کتابیں آپ کو کتبخانے سے ملتی ہیں ان کی جلدیں خراب ہوں، بعض طلبہ کیا کرتے ہیں انہی کتابوں سے بیگ کا بھی کام لیتے ہیں، اپنے خط بھی اسی میں رکھتے ہیں، تو کوئی کاپی آ جائے گی وہ بھی اسی میں رکھ دیں گے، نتیجہ کہ جلدیں خراب ہو جاتی ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے مدرسے. یہ سب چیزیں بہت ڈرنے کی ہیں، ان سب چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو احتیاط کی توفیق عطا فرمائے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ان احتیاطوں کے ساتھ ان مدرسوں کی زندگی گزاری اور ان مدرسوں کے نظام کو چلایا، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی ساری طاقتیں ناک رگڑ لیں گی، ہمارا بال بھی کری کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813